بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات کے تعلق سے، صفت النزول والمجیء. صفت المجیء کے تعلق سے ہم بات کر چکے تھے، اور ہم بات کر رہے تھے صفت النزول کے تعلق سے، اور آخر میں امام صاحب رحمہ اللہ نے جو اس حدیث کے مختلف طرق ہیں اس کو بیان کیا ہے، اور پھر سلف کے چند اقوال اس موضوع کے تعلق سے بیان کیے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، جہاں سے رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ولہذا الحدیث طرق الى ابی ہریرۃ. اور اس حدیث کے طرق ہیں ابو ہریرہ تک رضی اللہ عنہ. رواہ الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ ایک ہے، ابھی مختلف اسناد اور طرق بیان کر رہے ہیں حدیث النزول کی. ورواہ یزید بن ہارون وغیرہ من الائمۃ عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة وعبد الأعلى بن أبي المساوري وبشير بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبي كتني هو تقريبا 6 سند هو ساري كساري سيدنا أبو هريرة كطرف جاتيه. ورواه نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابيه، مطعم ابن عدي يعني. اب دوسرے صحابی، اب صحابی کاؤنٹ کریں کتنی ہیں. سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ سے نمبر 1 لگائیں، انڈر لائن کر کے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے صحابی ہیں. صرف ایک دفعہ کر لیں. دوسرا جو ہے سیدنا جبیر مطعم عن ابيه، مطعم بن عدي دوسرے ہیں. پھر وموسى بن عقبة عن اسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، تيسر صحابي سيدنا عبادة بن الصامت. اچھا، وعبد الرحمن بن الكعب بن مالك عن جابر بن عبد الله، چوتھے صحابي سيدنا جابر بن عبد الله. وعبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب، پانچویں صحابی سیدنا علی بن ابی طالب ہیں. وشريك عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود، 6 ہو گئے. ومحمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن ابي الدرداء، یہاں پر دو صحابی ہیں، فضالة بن عبيد بھی صحابی ہیں، ابو الدرداء بھی صحابی ہیں، لیکن یہ روایت سیدنا فضالة نے براہ راست بیان نہیں کیے، انہوں نے ابو الدرداء سے روایت کیا ہے. تو یہاں پہ صحابی پھر ایک ہوئے سیدنا ابو الدرداء. وابو الزبیر عن جابر، سر جابر گزر چکے ہیں پہلے. وعن طارق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، کتنے 7-8 ہو گئے، سن عبداللہ بن عباس 8. وعن ام المؤمنین عائشة و ام سلمة، دو یہ ہو گئے، ٹوٹل 10 ہو گئے. كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تمام صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے. انه قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ينزل الله كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير. اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں ہر رات کو دنیاوی آسمان پر، حتى يبقى ثلث الليل الاخير، جب رات کا آخری تہائی حصہ بچ جاتا ہے. فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: من یسأل فأعطیہ، مجھ سے کون سوال کرتا ہے تاکہ میں اسے دوں؟ من یدعونی فاستجیب له، مجھے کون پکارتا ہے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ من یستغفرنی فاغفر له، مجھ سے کون مغفرت کی دعا کرتا ہے، دعا طلب کرتا ہے تاکہ میں اسے اس کی مغفرت کر دوں، اسے بخش دوں؟ اچھا، یہ جو روایت ہے متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. پھر امام ابو عثمان الصمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ كَانُوا يُفَضِّلُونَ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ عَلَىٰ أَوَّلِهِ، اس لیے ہمارے سلف صالحین صحابہ اور سلف جو ہیں تفضیل کرتے تھے، آگے کرتے تھے صلاۃ اللیل کے آخری حصے کو اس سے پہلے پر. جب صلاۃ اللیل پڑھنی ہو تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے آدھی رات کے بعد سے، فجر سے پہلے تک. اور آدھی رات کا کیسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ مغرب سے فجر تک اس کے آپ نے دو حصے کرنے ہیں آدھی رات کے لیے. اب آدھی رات کے بعد صلاۃ اللیل کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب اس کے تین حصے کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آخری کے تیسرا حصہ رات کا کون سا ہے. اب آدھی رات کے بعد اگر 6 بجے فجر کی اذان ہے اور 6 بجے مغرب کی اذان ہے تو آدھی رات کب ہوئی؟ 12 بجے. ٹھیک ہے، سردی گرمی میں تھوڑا وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کبھی 11:30 بجے ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے سے تھوڑا سا بعد بھی ہو سکتا ہے یا 12 بجے کی تھوڑا سا ارد گرد بھی ہو سکتا ہے، یہ وہاں پہ جب دن اور رات 12-12 گھنٹے کے ہوں. اگر اس سے کم یا زیادہ ہو کہ باقی ملکوں میں تو اس کے حساب سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت کون سا ہے تاکہ اس کے حساب سے آپ تیسرے پہر یا تیسرے حصے کو آپ پا سکیں. تو جو صحابہ تھے، جو سلف صالحین تھے، وہ رات کے جو آخری حصہ ہے، جو آخری 1/3 آخری تہائی ہے، اس کو پہلے حصے سے آگے کرتے تھے. کس لیے؟ صلاۃ اللیل کے لیے. دوسری چیز اس میں جو اہم ہے وہ ہے استغفار. وبالاسحار هم يستغفرون، اور سحر کا وقت ثلث اللیل کا آخری حصہ ہوتا ہے، ثلث اللیل کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کا، یعنی جو آخری حصہ ثلث اللیل کے، جب تین حصے کرتے ہیں، پہلے ایک تہائی، دوسری اور پھر تیسری جو تہائی ہے، اس میں جو آخری لمحات، جو آخری حصے ہیں وہ ہیں فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ ہے استغفار کا بہترین وقت. سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ ثابت ہے کہ صلاۃ اللیل پڑھتے رہتے اور اپنے خادم سے پوچھتے رہتے کہ سحر کا وقت ہو گیا کہ نہیں. اگر کہتے کہ سحر کا وقت ہو گیا تو پھر نماز روک دیتے تھے اور استغفار کرنا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے. یعنی سلف دیکھیں کس طریقے سے ان نصوص پہ، یعنی صرف روایت کیا ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کیا ہے اور اس کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی ہے. ایسا ہے نا، دیکھیں یہ آیت ہم بھی پڑھتے ہیں وبالاسحار هم يستغفرون، پڑھ لیا صلاۃ اللیل کو بھی پڑھ لیتے ہیں. کیا اس سحر کے وقت کے لیے خصوصی طور پر ہم نے کوئی استغفار کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. جی ہاں، استغفار مطلب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم استغفرک واتوب الیک، جتنی بھی استغفار کے جو مسنون اذکار ہیں یا دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں وہ ہے. اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، جس کو عربی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں. لیکن جو عربی لفظ ہیں ان میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، ایک سنت پہ عمل بھی ہے، پھر استغفار بھی کر رہے ہیں، پھر سنت مطابق بھی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے مطابق آپ کر رہے ہیں، تو اس کا الگ سے آپ کو اجر ملتا ہے. الغرض تو صحابہ اور سلف جو ہیں رات کے جو آخری تہائی حصہ ہے اسے پہلے پر مقدم کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کی فضیلت ہے. کیا فضیلت رات کے آخری پہر کی، آخری حصے، تیسرے حصے کی؟ نزول اللہ سبحانہ، نزول رب سبحانہ وتعالی علی السماء الدنیا. اور پھر جو اعلان ہوتا ہے اس وقت وہ کمال ہے. دیکھیں ہم سارا دن پریشان رہتے ہیں، ہم میں سے کون جو پریشان نہیں ہے؟ کسی کو صحت کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو پیور مسئلہ ہے، کئی مسائل انسان کو ہوتے ہیں، وہ سارا دن ہم پریشان رہتے ہیں اور پریشان کو حل تلاش کرتے رہتے ہیں. عجب ہے کہ نہیں، جس کے ہاتھ میں تمام پریشانوں کا حل ہے، وہ رات کے روزانہ فی کل لیلۃ قریب ہو جاتا ہے تنزل سماء الدنیا. اچھا، اور اعلان بڑا کمال کا ہے، اور یہ سب کے لیے ہے. تین چیزیں ہیں، اور واللہ ہم سب کو ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے، واللہ دنیا کے بادشاہ کو بھی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں بے پرواہ ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، سب کو ضرورت ہے. من یسأل فأعطیہ، کون مجھ سے سوال کرتا ہے تاکہ میں اسے دوں. دل میں سوال تھے نا، روزگار کا سوال تھا، بچوں کی تعلیم کا، تربیت کا، ان کی پرورش کا، روزگار کا مسئلہ تھا، صحت کا ایشو تھا، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، علاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، کئی پاس میرے مریض ہیں. کل بیچارے کو رو رہا تھا، کہتے ہیں مجھے دو مہینے سے کھانسی جا نہیں رہی، بڑا پریشان، یہ دوائی کھائی، وہ دوائی کھائی، ٹھیک نہیں ہو رہا. میں مسئلہ ہے نا، مسئلہ تو ہے. اس مسئلے کا حل اگر رات کو آپ کا ہو جائے تو فوری طور پہ ہو جائے. جس نے ہمیں اس مسئلے میں مبتلا کیا ہے، ہمیں آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ کوئی تکلیف ہوتی نہ ہوتی. اللہ نے چاہے تکلیف ہوئی ہے، آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جس نے آزمایا ہے اس مشکل کا حل بھی اسی کے پاس ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب شرع کو اختیار کر کے علاج نہ کریں، یا اپنے مسئلے کا حل نہ ڈھونڈیں، یا روزگار نہ تلاش کریں. نہیں، اسباب شرع پر عمل کرتے ہوئے اپنا اپنا کام کریں جو آپ کے ذمے ہے. لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں آزمایا ہے وہ رات کو، روزانہ ہر رات کو یہ اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں. یعنی سوال کرو، مجھ سے سوال کرتا کہ میں تجھے دوں. کون ہے جو مجھے پکارتا ہے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں. ہمیں دعائیں سارے دن ختم نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں، اپنے کرتے ہیں، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. لیکن رات کے اس وقت میں، اس پہر میں، اس حصے میں ہم میں سے کتنی ہیں جو دعا کرتے ہیں اور اس دعا کا حق ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے. اور تیسری سے بڑی بات، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، اسے میں معاف کر دوں. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی اشد ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. لیکن رات کے اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے بھی الحمدللہ جو رات کو دن سے زیادہ زندہ رکھتے ہیں. اور کوشش کرتے ہیں کہ رات کے اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے مجھے استغفار کرے میں اس کو بخش دوں، اور کون ہے جو مجھے سوال کرتا کہ میں اسے دوں، وہ جب نماز صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، سجدے میں جب دعا کرتا ہے، تو اس کے دل و دماغ میں یہ چیز حاضر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس وقت یہ فرما رہا ہے، کون ہے مجھے بخشش کی دعا طلب کرتے میں اسے بخش دوں. اور وہ سجدے میں کہہ رہے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. استحضار المعنى، ایک تو ویسے استغفار کرتے ہیں، ویسے دعا کرتے ہیں، ایک آپ معنی کو اپنے دل میں، دماغ میں حاضر کر کے پھر عمل کرتے ہیں. سر دونوں فرق دیکھ لینا ایک دفعہ، واللہ زمین آسمان کا فرق ہے. جو دل میں ایک ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوتا ہے نا اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، اور میں دعا کر رہا ہوں، وہ یقین اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا میری. انشراح الصدر ہوتا ہے کہ نہیں، سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ سبحان اللہ. الغرض تو یہ بہترین وقت ہے، اس وقت کی اہمیت صرف وہی لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور اپنے قریب کرتا ہے. اچھا پھر امام ابو عثمان الصبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. یہ تمام کے تمام جو طرق ہیں ان سب کی تخریج سند کے ساتھ ہم نے اپنی بڑی کتاب جو ہے الانتصار کے نام سے جو معروف کتاب ہے اس کتاب میں ہم نے ان تمام اسانید کو بیان کیا ہے. هذا لفظ ابی سلمہ والاغر عن ابی ہریرہ. یہ جو لفظ ابھی بیان کیا ہے یہ ابو سلمہ کا والاغر کا جو ہے ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے. اچھا پھر امام صاحب فرماتے ہیں وفی روایت یزید بن ہارون عن محمد بن عمر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ والاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مضى نصف الليل او ثلثاه ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح. مسلم کی روایت ہے. اس حدیث لفظ دیکھیں اذا مضى نصف الليل او ثلثاه جب رات کا آدھا یا دو تہائی سے گزر جاتا ہے کتنا باقی رہ جاتا ہے؟ ایک تہائی نا. ينزل الله الى السماء الدنيا اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں سماء دنیا پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. فیقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل من سائل فيعطى کوئی ہے سوال کرنے والا تاکہ اسے دیا جائے اسے عطا کیا جائے کوئی ہے مانگنے والا اس کی مانگ پوری ہو تاکہ اس کی مانگ یا اس کی مانگیں پوری کی جائیں. هل من داع فيستجاب له هل من داع فيستجاب له کوئی ہے دعا کرنے والا تاکہ اس کی دعا قبول کی جائے. هل من مستغفر فيغفر له کوئی استغفار کرنے والا تاکہ اس کی مغفرت کر دی جائے. حتى ينفجر الصبح یہاں تک کہ صبح پھوٹ پڑتی ہے یعنی صبح ہو جاتی ہے. اور صبح سے مراد یہاں پہ الفجر ہے کیونکہ صبح عام طور پہ کہتے جب سورج نکل جاتا ہے اور فجر کہتے جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج نکلتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر نکلتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. اچھا پھر امام صاحب فرماتے ہیں وفی روایت سعید بن مرجان عن ابی ہریرہ زیادۃ فی آخرہ اسی حدیث میں جو ہے اس کے آخر میں ایک جملہ زیادہ وہ ہے ثم یبسط یدیہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ کھول دیتا ہے فیقول اور فرماتا ہے ما یقرض غیر معدوم ولا ظلوم کون ہے جو قرض دیتا ہے اسے جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہے کسی پہ ظلم کرنے والا ہے. من غیر عدوم ولا ظلوم. اور جو یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اور اسے مسلم حدیث میں جو ہے من غیر عدیم کا لفظ ہے من غیر عدیم ولا ظلوم. اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کھول دیتا ہے بسط الید یدیہ دونوں ہاتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اور پھر یہ بھی یہ جملہ بھی ان ہاں اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کھول دیتے ہیں یبسط یدیہ بسط الید کھولنا کو کہتے ہیں. فیقول پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یقرض قرض کسے کہتے ہیں قرض کو کہتے ہیں نا ادھار قرض من یقرض غیر عدوم ولا ظلوم. اور ایک روایت میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے عدیم ولا ظلوم. اچھا عدوم اور ظلوم سے کیا مراد ہے؟ ظلم تو ہم جانتے ہیں ظلم سے ہے اور ظلم کی نفی کی جائے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اور جو عدوم غیر عدوم یا غیر عدیم جو کسی کا محتاج نہیں ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ. قرض دیتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو؟ سبحان اللہ. جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں گویا کہ اس کا بدل اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، ایک قرض کے مانند ہے، یعنی آپ کا ضائع کبھی نہیں ہوگا کوئی بھی عمل. جیسے قرض کسی کو آپ قرض دیتے پھر آپ اس کے لینے کے حقدار ہوتے ہیں نا واپس کے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ العزیز الجبار المتکبر الغنی سبحانہ و تعالی، وہ یہ ہر رات میں ہوتا ہے، دونوں ہاتھ کھول دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو قرض دے اسے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے اور جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. یعنی نیک عمل کرتے وقت یہ پریشان نہ ہو کہ آپ کو آپ کے حق میں کچھ کمی ہوگی، جب اللہ دیتا ہے تو اسے بڑھ کے دیتا ہے. نیکی کا بدلہ ایک نیکی برابر تھوڑی ہوتا ہے نا. اور جو بے پرواہ ہو اور غنی ہو اسے کسی سے کمی ہوتی ہے کیا؟ جب دیتا تو بغیر حساب کے دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب واجب نوٹ کر لیں اس جملہ کا معنی کیا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب. تقریباً پانچ معنی ہیں تقریباً مختلف. اگلے درس سے مجھے بتانا کہ معنی کیا ہے، کہ آپ نے ان تمام معنی کو پا لیا ہے کہ نہیں. تقریباً جب جتنی آپ کو مل جائے کوئی مسئلہ نہیں، تک اتنے ہونے چاہیے. یہ جملہ ہم بار بار پڑھتے ہیں لیکن معنی ایک ہی ذہن میں آتا ہے بس. کیا بتا بغیر حساب کا؟ انلمیٹڈ. یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے بغیر حساب کے، یعنی اس کو کوئی لمٹ نہیں ہوتی. یہ ایک ہے بس، باقی چار اور معنی بھی ہیں اس کے. الغرض، تو نیک عمل ایک قرض کے مانند ہے، جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا اجر تو پھر بے حساب دیتا ہے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں وفی روایت ابی حازم عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ینزل الى سماء الدنیا فی ثلث اللیل الاخیر، بے شک اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں، آخری تہائی حصے میں سماء دنیا پر. فینادی، پھر اللہ تعالیٰ مرادی کرتے ہیں، پکارتے ہیں، هل من سائل فاعطيه، کوئی ہے سوال کرنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں، هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے استغفار کرنے والا تاکہ میں اسے مغفرت کر دوں، فلا يبقى شيء فيه الروح الا علم به، کوئی چیز نہیں باقی رہتی جس میں اندر روح الا یہ کہ اسے علم ہو جاتا ہے اس کا، الا الثقلان الجن والانس، سوائے ثقلان کے جن اور انس کے، وہ نہیں سنتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. قال وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمي وتنبح الكلاب. یہ جو ایکسٹرا جملہ ہے آگے والا یہ ضعیف ہے، یہ تب ہوتا ہے جب مرغے بانگ دیتے ہیں اور گدھے تنہق الحمیر، ٹھیک ہے نا، وتنبح الکلاب، وہ کتے بھونکتے ہیں. عام طور پہ جو صحیح حدیث میں آیا ہے مرغے کو بانگ دینے کا فرشتوں کو دیکھتا ہے، بارک اللہ فیک، صحیح حدیث میں آیا ہے. اور جو کتے بھونکتے ہیں شیاطین کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس میں نکارت ہے، جو زیادہ جملہ ہے یہ ضعیف، باقی جو اوپر والی حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں وفی روایت موسیٰ بن عقبۃ عن اسحاق بن یحیٰ عن عبادۃ بن الصامت زیادات حسنہ، یعنی جو روایت عبادۃ بن الصامت سے اس میں جو کچھ زیادات ہیں وہ اچھی حسنہ ہیں، وهي التي اخبرنا بها ابو يعلى حمزه بن عبد العزيز المهلبي قال انبانا عبد الله بن محمد الرازي قال انبانا ابو عثمان محمد بن عثمان بن ابي سويد قال حدثنا عبد الرحمن بن يعني ابن المبارك قال حدثنا فضي بن سليمان عن موسى بن عقبه عن اسحاق بن يحيى عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى كي بي ار بي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، وألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر علي رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عاني يدعوني فأفكه. قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. أجل یہ حدیث جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، لیکن اس کا جو پہلا جملے ہیں نا وہ سارے صحیح ہیں. جو آخر جملے جس میں کرسی کا ذکر ہے، یہ جو زیادہ لفظ ہیں، یہ زیادہ جو جملہ ہے یہ ضعیف ہے محققین علماء کے نزدیک. اچھا ایک چیز اور بھی بتا دوں، ابھی جو روایت آ رہی ہیں ان میں کئی روایت ضعیف بھی ہیں سند کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں، کیونکہ جو متفق علیہ احادیث میں یہ مسئلہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخری تیسرے حصے میں، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. جو باقی روایات ہیں ان میں اگر کہیں ضعف بھی پایا جائے تو جو اصل معنی ہے حدیث کا وہ باقی رہتا ہے، اور جو دوسری زیادات ہیں، جو باقی جملے جو زیادہ ہیں جن میں ضعف پایا جاتا ہے، ان کو ضعیف قرار دیا جائے گا اور ان پہ عمل نہیں کیا جائے گا. جو باقی ہیں، جو صحیح احادیث ہیں جن کے شواہد بھی ہیں صحیح احادیث میں، تو اپنے صحت پر باقی رہیں گے، قاعدہ یہ ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں: وفی روایت ابی الزبیر عن جابر من طریق مرزوق ابی بکر الذي اخرجه محمد بن اسحاق بن خزیمہ مختصرہ. پھر فرماتے ہیں: من طریق ایوب عن ابی الزبیر عن جابر الذي اخرجه الحسن بن سفیان فی مسنده، یہ بھی ہو گیا. پھر فرماتے ہیں: من طریق هشام الدستوائی عن ابی الزبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول: انظروا إلى عباد شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. یہ حدیث عرفات کے دن کے حدیث ہے، اور اس حدیث میں بھی ضعف پایا جاتا ہے. جو صحیح حدیث ہے وہ ثابت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے اور دیگر روایت سے مسلم میں بھی ہے، جو جس ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن جو ہے وہ جو عرفات کے موقف میں جو حاجی ہوتے ہیں عرفات کے دن، ان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مباہات کرتے ہیں، یعنی فخر کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اہل الارض ہیں، اہل السماء، جو اسمار والے ہیں ان پر، یعنی یہ میرے خاص بندے ہیں، نیک بندے ہیں. دیکھیں احرام کی حالت میں ہے، پوری دنیا چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے گھر کاروبار اپنے ساری دنیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فریضے پر عمل کرنے کے لیے میدان عرفات میں کھڑے ہیں. اور جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کی مغفرت کرتی ہے مباحات کے لفظ میں، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں اس دن میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. پھر فرماتے ہیں امام صاحب، فرماتے ہیں: وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مضى ثلث الليل او شطر الليل او ثلثاه جبراتك پہلا ایک تہائی یا آدھا یا رات کے پہلے دو حصے گزر جاتے ہیں، ينزل الله الى السماء الدنيا، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں جناب آسمان پر، فیقول، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا اسأل عن عبادي غيري، اپنے بندوں سے میرے سوا میں کسی سے سوال نہیں کرتا ہوں، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح. یہ وہی روایت ہے جو متفق علیہ روایت میں آیا ہے، صحیح حدیث ہے، یعنی وہی الفاظ ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں: حدث ابو محمد المجلدی، آپ کے پاس ہے یا مخلدی ہے؟ المخلدی، بعض نسخوں میں مجلدی، اس کو ٹھیک کر لیں، المخلدی ہے. اخبار ابو العباس السراج حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي مسلم الاغر قال: اشهد على ابي سعيد وابي هريره انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب گواہی کے لفظ سے یہ روایت آئی ہے. وأنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع حتى تطلع الشمس يهدي سبي سهلك جو آخر جملة تطلع الشمس يا ضعيف جملة لا بزي حتى ينفجر الفجر يطلع الفجر الشمس كجو هنا يكسي راويك وبهم هو وسك وجسي يا جملة سهينة هي في فرماته وأخبار أبو محمد المخلدي أنبأنا أبو العباس الثقفي حدثنا حسن بن الصباح حدث شبابة بن سوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مضطر أكشف عنه ضره هل من مستغيث أغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا اسكما نبي سهيه اور متفق حديث میں الفاظوں کے مطابق چند جملے اس میں زیادہ ہیں جیسا کہ هل من مضطر فأكشف عنه ضره هل من مستغيث فأغيثه هي جملة اسم الزادة وليس هي في فرمات أخبار أبو محمد المخلدي حدثنا أبو العباس يعني الثقفي حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل يعطى سؤله ألا هل من تائب يتاب عليه اسم به مغفرت كجابة جگہ جو ہے ایک جملہ اور ہے توبہ کر پھر امام صاحب فرماتے ہیں امام ابو عثمان الصمد رحمه الله حدثنا الاستاذ ابو منصور بن حمشاد حدثنا ابو علي اسماعيل بن محمد الصفار ببغداد حدثنا ابو منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليله الى السماء الدنيا فيقول انا الملك انا الملك ثلاثا من يسالني فاعطيه من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر يبي متفق على حديث كمطابق ورسيه جيسا كي صحيح حديث مجزر اس کے الفاظ بھی صحيح ہیں پھر امام صاحب فرماتے ہیں ابو عثمان الصابوني سمعت الاستاذ ابا منصور على اثر هذا الحديث الذي املاه علينا يقول سئل ابو حنيفه عنه فقال ينزل بلا كيف اب دیکھیں احادیث کے ذکر کرنے کے بعد اب سلف کے بعض اقوال اب نوٹ کریں یہ جو حدیث ہے کوئی کسی کو وہم نہ ہو میں نے یہ کہا کہ متفق علیہ میں کہ متفق علیہ کے مطابق ہے جو صحیح حدیث شروع میں جو دو احادیث تھیں ایک صحیح متفق علیہ میں نے بتایا دوسری صحیح مسلم میں نے بتایا تھا جو باقی احادیث ان پہ تولیں گے ہم کیونکہ کچھ الفاظ زیادہ ہیں کچھ احادیث میں اور کچھ الفاظ میں نکارت ہے جو صحیح محفوظ احادیث کے مخالف کچھ الفاظ جیسے میں نے کتے کے بھونگرے کا لفظ جو ہے وہ بیان کیا تھا تو اس میں جو ہے اسی پہ اس لیے میں کہ مطابق ہے مطلب یہ صحیح ہے پھر صرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے شاہد میں مل جاتا ہے دوسری حدیث سے حمک اللہ اچھا اب امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت الاستاذ ابو منصور علی اثر هذا الحديث اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد جو راوی ہیں اس حدیث میں سے ابو منصور جو ہیں الذي املاه علینا جو ہمیں لکھوائے گا ڈکٹیٹ کیا جو ہم نے لکھا ہے یقول سئل ابو حنیفہ عنہ اس حدیث کے بارے میں امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا فقال ينزل بلا كيف اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں بغیر کیفیت کے یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخر پہرے میں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور ان کا بھی ایمان اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر اور آج کی اکثر حنفی بلکہ تمام حنفی کیا کہتے ہیں ينزل امره اللہ خود نازل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ حکم نازل ہوتا ہے یا اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وجہ کیا ہے تحریف کیوں کرتے ہیں لفظ کی تعویل کے نام پہ کیوں نہیں؟ کیونکہ مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ کیفیت ان کے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے, پھر تشبیہ کرتے ہیں, پھر انکار کرتے ہیں صفت کا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا. ان سے پوچھا گیا, سعید بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیوں پوچھا گیا؟ کیونکہ انکار کرنے والے بھی موجود تھے, جیسے کہ آج یہ موجود ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, لیکن یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم فروع میں حنفی ہیں, اصول میں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حنفی کے اصول یہ تھے ہی نہیں. کیا اصول تھے امام حنفی رحمہ اللہ کے؟ یہ اصول تھے. اس حدیث کو منعن سے تسلیم بھی کرتے تھے. جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا, کوئی شخص یہ تو پوچھے کیوں پوچھا گیا؟ کیونکہ انکار کرنے والے تھے کہ نہیں؟ انکار کرنے والے تھے, جہمی موجود تھے, اور جو منکرین صفات تھے وہ بھی موجود تھے. جہمی صفوان کے وفات پہلے ہو چکی, جائب بدر میں پہلے مر چکا تھا. یہ بدعقیدگی موجود تھی, اور ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے تھے. ان میں سے ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم صفت نزول کا بھی انکار کرتے تھے. تو اس جو راوی حدیث میں سے ابو منصور, جنہوں نے پوچھا ہے امام ابو حنیفہ سے پوچھا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کتنا خوبصورت جواب ہے, اسے انڈر لائن کریں. ینزل بلا کیف, وہ تمام صفات کے لیے آپ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں, کیسے؟ بلا کیف. عرش پر مستوی ہیں, کیسے؟ بلا کیف. کتنے پیارا جواب ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جواب ہے یہ. پھر فرماتے ہیں, وقال بعضهم, اور بعض نے یہ بھی کہا ہے, ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف, اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں جیسے کہ اس کی ربوبیت کا شایع نشان ہے, بغیر کیفیت کے. من غیر ان يكون نزوله مثل نزول الخلق, اللہ تعالیٰ کا نزول مخلوقات کے نزول جیسا نہیں ہے, اس کے غیر ہے. بل بالتخلی والتملی, تخلی اور تملی سے. لأنه عز وجل منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق, کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک و منزہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے صفات مخلوق کی صفات جیسی ہوں. كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين, جیسے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے و منزہ ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوقات کی ذات جیسی نہیں ہے. فمجيئه واتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفات بغير تشبيه ولا كيف, اللہ تعالیٰ کا مجيء اور آنے کی جو صفت ہے, اور نزول کی صفت ہے, الحسب ما يليق بصفات, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا شایع نشان ہے, بغیر تشبیہ و کیف, بغیر تشبیہ کو بغیر کیف کے. اچھا, تخلی و تملی سے کیا مراد ہے؟ یہ دو لفظ جو ہیں, تخلی خالی کرنے سے, تملی مل بھرنے سے. یعنی نہ تو عرش خالی ہوتا ہے, یعنی یہ ذہن نہیں کر چاہتے کہ کوئی عرش خالی ہو جائے گا یا کوئی اور جگہ پور ہو جائے گی, اسے کہتے ہیں تخلی اور تملی. سبحان اللہ, یعنی ذہن میں بات آتی کہاں سے ہے؟ کب کسی صحابی نے جب یہ حدیث سنی تو یہ سوال اس کے ذہن میں آیا کہ عرش کے بارے میں پھر کیا ہوگا, عرش خالی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہوتا ہے ایمان. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے جیسے کہ اللہ کا شان نشان ہے, اور رات کو نازل بھی ہوتا ہے رات کے آخر پہر میں جیسے کہ اللہ کا شان نشان ہے, کوئی تعارض نہیں ہے. کیونکہ مخلوق تصور کر سکتے ہیں, اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اتر جاؤں تو پھر کرسی خالی ہو جاتی ہے, بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے اتر جائے تو اس کا تخت خالی ہو جاتا ہے. رب الجل سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, کیونکہ صفات خالق المخلوق میں کوئی تشابہ کا امکان ہی نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نفی کر دیے, کوئی تشبیہ کسی تشبیہ کا امکان ہی نہیں ہے. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ عرش خالی ہو, کیونکہ مخلوق میں تو خالی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم مخلوق ہیں, ہمارے صفات ہماری جیسی ہیں. خالق جل شانہ کی صفات کے شان اللہ کے شان کے مطابق سبحانہ و تعالی. پھر فرماتے ہیں, وقال امام بکر محمد بن اسحاق بن خزیمت فی کتاب التوحید الذي صنفه وسمعته من حفید ابی طاہر رحمه اللہ, اب امام ابو محمد بن اسحاق بن خزیمہ جو ہے کتاب التوحید میں جو انہوں نے لکھی ہے, تصنیف کی ہے, اور میں نے ان کے پوتے ابی طاہر سے سنا ہے. باب ذکر اخبار ثابت السندی, ایک باب باندھا اس میں اخبار ثابت السندی, خبر یا حدیث, یہ روایات جو ہیں جس کی صحیح سند ہے ان کو بیان کیا. رواحہ علماء الحجاز والعراق أن النبي صلى الله عليه وسلم اس روایت کیا ہے حجاز اور عراق علماء اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فی نزول الرب الى السماء الدنيا كل ليلة. یہ جو احادیث ساری جس میں اللہ تعالیٰ کے نزول کی صفت ہے دنیاوی آسمان پر من غیر صفت کیفیت النزول, اس کے بغیر کہ اس نزول کی صفت کی کیفیت کی جائے, مع اثبات النزول نزول کے ثابت کرنے کے ساتھ, فنشهد شهادة مقر بلسانه, ذرا غور سے سنیں, ہم گواہی دیتے ہیں اس گواہ کی طرف جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے, مصدق بقلبه جو اپنے دل سے تصدیق کرتا ہے یقین کرتا ہے, مستيقن بما في هذه الاخبار من ذكر النزول, اور اسے یقین ہے کہ ان روایات من اخبار میں جو نزول کا ذکر ہے وہ صحیح ہے, اس پر ایمان ہے, بغیر ان نصف الکیفیت, اس کے بغیر کہ ہم کیفیت کا وصف کریں کہ کیسی ہے, لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا, کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہمارے خالق کے نزول کی کیفیت سماء دنیا پر بیان نہیں کیا ہے. انڈر لائن کا بڑی پیاری بات ہے, ہم کیفیت کیوں نہیں بیان کرتے, کیوں نہیں پوچھتے, اہل بدعت تو پوچھتے ہیں کیفیت پھر انکار کرتے ہیں, ہم کیفیت کیوں نہیں پوچھتے, کیونکہ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخری تیسرے پہر میں, ان یہ تو ہمیں خبر دی ہے کہ نازل ہوتے ہیں, یہ خبر نہیں دی کیسے نازل ہوتے ہیں. اور قاعدہ کیا ہے, جو علم غیب مغیبات ہیں صرف اتنے حد تک بات کی جاتی جس کی دلیل ہو, جس کی دلیل نہ اس میں خاموش اختیار کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ينزل ربنا الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخر, لیکن یہ فرمایا کیف ينزل, جب نہیں فرمایا کیف ينزل پھر ہم کیوں اس لیے سوال کر سکتے ہیں, اور کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں تاکہ پھر عقل آگے کرنا پڑے گا اور پھر فلسفی باتیں کر کے اہل کلام کی راہ سے اختیار کر کے پھر انکار کرنا پڑے گا, تو ضرورت پڑی ہی کیا اس سوال کی, جب نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے, نہ صحابہ نے سوال کیا ہے, اور نہ ہی سلف صالحین نے اس کا کہیں پہ ذکر کیا ہے. جو بعد میں آئے ہیں اہل بدعت, جو منکرین الصفات ہیں, انہوں نے یہ بدعتیں ایجاد کی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ مصیبت میں ڈالا ہے اور پھر گمراہی کا راستہ اختیار کر کے بہت دور چلے گئے ہیں. پھر فرماتے ہیں امام ابن خزیمہ کی کتاب التوحید سے کوٹ کر رہے ہیں امام ابو حبان الصابن رحمہ اللہ, یہ کتاب التوحید سے کوٹ کر رہے ہیں, فرماتے ہیں وعلمنا انه ينزل, اور ہمیں یہ خبر دی ہے, یہ علم دیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے, واللہ ولی نبیه صلی اللہ علیہ وسلم بما بمسلمین الیہ الحاجۃ من امر دینہم, واللہ ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, بیان ما بالمسلمین الیہ الحاجۃ من امر دینہم, کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز وہ بیان کر دیں جن کو ان کو دین میں ضرورت ہے. تو دین کے احکام شریعت کے جتنی بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں, اور ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات ہے, کیونکہ یہ ممکن تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاج کے مسائل بیان کر دیں, وضو اور طہارت اور تیمم کے مسائل بیان کر دیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں امت کو نعوذ باللہ ایسے چھوڑ دیں کہ وہ اپنی عقل استعمال کر لے, یا منطق کی طرف چلا جائے, یا کسی کشف اور ذوق کے انتظار میں رہے, یا کسی اور عابد عالی میں کسی بزرگ کے فتوی کا انتظار کے, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر شریعت کے مختلف احکام بیان کیے ہیں اور بہترین طریقے سے بیان کیے, ان کا حق ادا کیا بیان کرنے کا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء و صفات کے باب میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی, بلکہ اس کا بھی حق ادا کیا ہے اور مکمل طریقے سے وضاحت کی ہے, اور جس میں کوئی اشکال یا ابہام تو اس کی وضاحت الگ سے کی ہے, اور جہاں پر ضرورت نہیں تھی مزید بیان کرنے کی یا کوئی اشکال ابہام کا کوئی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں تو وہاں پر کوئی خاص بات نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نازل تو ہوتے ہیں, یہ فرمایا ہے, اگر ضرورت ہوتی کہ کیسے نازل ہوتے تو بیان کرتے کہ نہ کرتے, جب نہیں بیان کی تو ضرورت نہیں ہے سوال کرنے کی, کیونکہ خالق اور مخلوق میں جو تفاوت ہے اور جو تشبیہ ناممکن ہے، وہ کوئی مثبت تصور بھی نہیں کر سکتا. پھر امام صاحب فرماتے ہیں فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الاخبار، اب ہمارا کیا کام ہے؟ فنحن، امام خزیمہ فرماتے ہیں اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، امام ابو ذر الصابونی جو اسے کوٹ کریں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الاخبار، ہم یہ کہتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں جو کچھ ان اخبار ان احادیث میں آیا ہے. من ذلك النزول، وہ جو جن میں نزول کا ذکر ہے ان احادیث میں، غیر متکلفین نزول بصفت الکیفیہ، اور ہمیں اس کی تکلیف نہیں دی گئی کہ ہم اس صفت نزول کی کیفیت بیان کریں. اذ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يصف لنا کیفیت النزول، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نزول کی کیفیت نہیں بیان کی ہے. انتہا کلام ہو، الفاجت مطلب انتہا کلام ہو، یعنی یہاں پر امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کتاب التوحید سے جو کوٹنگ تھی یہاں پہ ختم ہوئی. میں پھر سے یہ جملہ آخر میں پڑھتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا درس کا، اگلے درس میں اگلے جملے سے شروع کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر ایک جو پیاری باتیں میں پھر سے دہراتا ہوں درس کے آخر میں، یہاں شروع کرتے ہیں فنشہدو، اور ہم یہی گواہی دیتے ہیں، فنشہدو شہادت مقر بلسانہ مصدق بقلبہ مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله سبحانه وتعالى ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. یہی ریفرنس ہے جس ذرا صابونی کی کتاب کا، جی نہیں سند نہیں، انہوں نے پورے سند نہیں ابو حنیفہ کی، ابو منصور کی بات کی ہے جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، انہیں ابو حنیفہ سے پوچھا ہے. اگر ہم سے پوچھتا ہے کہاں پہ یہ کتاب ہے، یعنی جو ریفرنس ہے ابو حنیفہ کے اس قول کا ینزو بلا کیف، یہی کتاب ہے، صابونی کی کتاب ہے، تو سلف اصحاب الحدیث، امام حنیفہ سلف میں سے ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ کس کا بیان کیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی عقیدہ کے اعتبار سے امام حنیفہ بھی اصحاب الحدیث میں سے ہے. دیکھ، اصحاب الحدیث کا لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو وہ جو اہل حدیث یا علماء الحدیث ہیں، جن کو اہل اثر بھی کہتے ہیں، کیونکہ دو بڑے مدرسے تھے اس زمانے میں، اہل الرائی تھے اور اہل الحدیث جو حدیث کے علم کے اہتمام کرتے تھے، اور تیسرے تھے اہل بدعت، جو ان دونوں کے الگ تھے، یعنی اہل سنت اور اہل بدعت دو بڑے گروہ تھے نا، اہل قبلہ کے، اہل سنت کے دو گروہ تھے اس زمانے میں، ایک اہل الاثر ایک اہل الرائی تھے. اہل الرائی بھی یہ اہل سنت میں سے، اہل حدیث میں سے ہیں، اہل بدعت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اہل فقہ تھے، اور جو اہل فقہ تھے کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے تھے جن میں اجتہاد کی ضرورت تھی، جن میں کوئی نصوص نہیں ملتی تھی یا ملتی تھی تو ان کے نزدیک یہ روایت مثال کے طور پر ضعیف تھی، یا کچھ اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے بعض روایت کو چھوڑے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کئی مرتبہ، شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو معروف ان کی ایک چھوٹا کتابچہ ہے جو ان کے مجموعہ فتاوی میں سے نکالا گیا ہے، کون سا ہے؟ رفع الملام عند ائمۃ الاعلام، بارک اللہ فیکم. انہوں نے 10 کے قریب 10 سے زیادہ عذر پیش کیے ہیں ان علماء اور اسلاف صالحین کے جنہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، ان کے بغیر کوئی فتویٰ دیا ہے، وہ بڑے پیارے انداز سے ترتیب کے ساتھ انہیں بیان کیا ہے. یعنی کبھی انسان سوچ سکتا ہے اب یہ حدیث ہے اور امام ابو حنیفہ کا قول اس حدیث کے مخالف ہے مثال کے طور پہ، تو کیوں مخالفت ہوئی حدیث کی؟ تو امام ابو حنیفہ نے عذر پیش کیا ہے، شیخ حسین بن تیمیہ نے امام حنیفہ کا اور ان مختلف ائمہ کا بغیر نام لیے انہوں نے عذر پیش کیا ہے کہ حدیث ملی نہیں تو کیا کرتے، حدیث ملی ہے کہ ضعیف ہے، یا सही मिली है लेकिन मरजूह है। तो कई ऐसे और भी उन्होंने उज़्र पेश किए हैं जिसकी बुनियाद पर पता लगता है कि जो अहले रई हैं वो भी अहले सुन्नत में से हैं। अब इस किताब में अकीदत सलफ असहाब हदीस, कोई शख्स अगर इनकार करते नहीं इमाम अहमद के अकीदा नहीं है, तो उसके दो जवाब। पहले जवाब यह कि इस किताब में मौजूद है, हमारे नज़दीक इमाम हनीफा हमारे सलाफ सालहीन में से हैं, ठीक है ना, और इस किताब में उनके ये जवाब है बिला कैफ, यंजुल बिला कैफ, और हम इसे कबूल करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने ख़ुद इमाम साहब के अकीदे को छोड़ा है और आपकी किताबों में कि हम फ़ुरू में हनफ़ी हैं, उसूल में हनफ़ी नहीं है, जाकर अपने उलमा से पूछे कि उसूल में हनफ़ी क्यों नहीं है, उसूल में हम हनफ़ी क्यों हैं, हम सलफ़ी हैं, हम उसूल में हनफ़ी क्यों हैं, तुम लोग हनफ़ी उसूल में क्यों नहीं हो, क्या जवाब है? ये कह सकता है नहीं इमाम हनीफा का यह अकीदा जो हमारा अकीदा है, तो ये बात सही साबित हुई कि नहीं? यानी इस वक्त इमाम हनीफा रहमतुल्लाह का यक़ूल यंज़ुर बिला कैफ हमारे साथ है, हमारे अकीदे के साथ ही उनके अकीदे के साथ है, हमारे अकीदा है ना, ये यह अकीदा सलफ सालहीन का है, यह अकीदा सहाबा का है, सुभान अल्लाह, यह अकीदा इमाम शाफी का, इमाम मालिक का है, इमाम अहमद बिन हंबल का है, हनीफा का भी चौथे इमाम ये लोग मानते हैं असहाब मज़ाहिब जो हैं उनका भी यह अकीदा है। अब अगर तुम लोगों की अकीदा नहीं है तो जाके देखो ना, अपना इलाज करो ना, तनाजनी करें कि हमारे ऊपर क्या ज़रूरत है, अगर तान करना है तो उन लोगों पर करें जिन्होंने ये फ़र्क आप लोगों को बयान किया है और कहा है कि हम उसूल में अशअरी मातुरीदी हैं और फ़ुरू में हनफ़ी हैं और तरीक़तन सूफ़ी हैं। आपका तरीक़ा अलग क्यों है, आपके उसूल अलग क्यों हैं, फ़ुरू अलग क्यों हैं, उसे जाके पूछें। हम तो सीधा कहते हैं हम उसूल में सलफ़ी हैं, हम फ़ुरू में सलफ़ी हैं, हम तरीक़तन भी सलफ़ी हैं, हमारे अखलाक भी सलफ़ी हैं, हमारा सलूक भी सलफ़ी है, क्योंकि यही रास्ता नजात का है और यही वो रास्ता जिसकी हम दुआ करते हैं हर नमाज में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम सबील मुमिनीन। ये मनहज सलफ़ है और ये सलफ़ का रास्ता है। और हम अबू हनीफ़ रहमतुल्लाह भी जैसे आगे भी आएगा, उनके जो शागिर्द हैं मोहम्मद हसन शैबान रहमतुल्लाह, उनका भी आगे जिक्र आएगा कि उनका भी यही अकीदा था। अगर आपके इमामों के यही अकीदे हैं तो तुम लोगों ने फिर क्यों किसी और की तरफ जाके देखे उनके उनसे अकीदा लिया है? इनलिए कि कहीं पर कुछ खलल है, उस खलल की निशानदही कर, उसका इलाज करें, हमारी तो यही गुजारिश है। लेकिन उल्टा आप ये कहें कि नहीं तुम ही गलत हो, तुम्हारी सनद गलत है, तुम्हारी किताब गलत है, तब तो काम नहीं बनेगा ना। इसलिए यह मसाइल बड़े नाजुक मसाइल हैं। जब हम बात करें रब सुभान व तआला की ज़ात और समा सिफात के ताल्लुक से, वल्लाह अगर आम फ़िक़ी मसला हो ना शरीयत में उसकी भी बड़ी हैसियत है। लेकिन अजब बात है फ़िक़ह के मसाइल में तो कहते चल जाता है, कोई मसला नहीं है, फ़ुक़हा का आपस में इख्तिलाफ रह जाते हैं, अगर उसने यहाँ पर तैमम करना है कि नहीं करना है, तैमम कब करना है, यहाँ तक कोहनियों तक करना है नहीं करना है, तो इख्तिलाफ चलता है। असमों से बात के बाद में नहीं तो फिर मानते क्यों इमाम साहब की बात को? हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं ना, यह है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का है, उनके शागिर्दों का है। बल्कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ अकीदत तहाविया के शरह में, और इमाम इब्न इब्न अज़ल हनीफ रहमतुल्लाह जिन्होंने शरह की है वो तो खुद कहते हैं इमाम अबू हनीफा का उनके असहाब का यही अकीदा है जो मेरा भी अकीदा है, ऊपर हनफी भी कहते हैं, वो भी सारी किताब गलत है, ये किताब भी गलत है, वो किताब भी गलत है। तो सही क्या है कि हम उसूल में शरह मातुरीदी हैं, फ़ुरू में हनफी हैं और तरीक़तन सूफ़ी हैं, क्या यह सही है? अल्लाह के लिए थोड़ा सा सोचें समझें और कोशिश करें कि वल्लाह हक बिल्कुल वाज़ेह है। सिर्फ तअस्सुब को दिल से निकाल दें और वल्लाह अल्लाह ताला रास्ता उसके लिए आसान करता है जो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक अमल करना चाहते हैं और नुसूस के सामने सर झुकाना जानते हैं। अब करके तो देखें, एक दफ़ा कह दें यंज़ुल बिला कैफ़, देख अल्लाह ताला कैसे तौफीक दे। जो कहते हैं नहीं अल्लाह नाजिल नहीं होता है, इसमें ये लाजिम होता है, वो लाजिम होता है, अर्श खाली होता है, जिस्म लाजिम होता है, सिमत लाजिम आती है, वो लाजिम आता है, कभी तौफीक नहीं होगी। पहले ईमान, तस्दीक, उसका इकरार, मनुअन से तस्लीम, अपना सर झुका दें, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अन्फुसिहिम हर्जा मिम्मा क़ज़यता व युसल्लिमू तस्लीमा। सीने में तंगी हरज नहीं महसूस होनी चाहिए किसी सूरत में। वह सलीम व तस्लीम इसके लिए शर्त है, मनोअन से तस्लीम करना सीखें और देखें कि अल्लाह ताला कैसे तौफीक देता है। व والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.